السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید. ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے اور ہم سب سے پہلے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے اہم خبریں پیش کر رہے ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نے 90 کی دہائی میں پیسوں کے و سیاسی انجینئرنگ سے متعلق اہم مقدمے اصغر خان کیس ختم کرنے کی وفاقی تحقیقاتی ادارے کی سفارش مسترد کر دی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ سیکرٹری دفاع آ کر بتائیں کہ تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. ہر ادارہ سپریم کورٹ کو جواب دے ہے. جمعے کو سپریم کورٹ میں اصغر خان عمل درآمد کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ایف آئی اے کہتا ہے کہ ان کے پاس شواہد نہیں ہیں، لیکن عدالت نے تاحال کیس بند نہیں کیا. خیبر پختونخوا کے دو مختلف علاقوں میں پولیو کے دو نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں. ایک کا تعلق لکی مروت اور دوسری کیس کا تعلق باجوڑ سے ہے. دونوں کیسوں کی تصدیق کے بعد پچھلے سال ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے. وزیراعظم کے پولیو مہم کے لیے خصوصی نمائندے بابر بن عطا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں متاثرہ بچوں کو ان کے والدین نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلوائے تھے. کراچی میں 6 سال قبل گارمنٹ فیکٹری میں لگنے والی آگ سے 258 افراد کی ہلاکت پر معاوضے کی ادائیگی سے متعلق دائر مقدمہ جرمنی کی عدالت نے خارج کر دیا ہے. ادھر متاثرین کی تنظیم نے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے وکلا سے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت نے لاہور میں جاری اورنج لائن ٹرین منصوبے کے لیے فنڈز جاری کر دیے ہیں، جبکہ حکام نے کہا ہے کہ حکومت اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے. گزشتہ سال پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں بننے والی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد لاہور میں زیر تعمیر اورنج لائن منصوبے میں دلچسپی نہیں لی تھی اور اس کے فنڈز روک لیے تھے، جس کے باعث منصوبے پر کام ٹھپ ہو گیا تھا. نامکمل منصوبہ اہل لاہور کے لیے تکلیف کا باعث تھا. رواں ماہ سپریم کورٹ نے اورنج لائن از خود نوٹس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے منصوبے کے لیے رقوم جاری کرنے، ٹھیکیداروں کو ادائیگی اور اسے 31 جولائی تک مکمل کر کے چلانے کا حکم دیا تھا. بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت متنازعہ بیانات کے لیے جانے جاتے ہیں. جمعرات کے روز دیے گئے ان کے اس بیان پر کہ جب کئی ممالک طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو بھارت کو بھی کرنا چاہیے، صحافتی حلقوں میں یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا انہوں نے ایسا بیان دے کر خارجہ امور میں مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. اور کچھ اور اہم خبریں. شام میں امریکی قیادت والا اتحاد ملک سے اپنے فوجیوں کو نکالنے کا کام شروع کر رہا ہے. داعش سے لڑنے والے اتحاد کے امریکی ترجمان کرنل شان ریان کا کہنا ہے کہ اتحاد نے شام سے فوجوں کے انخلاء کا عمل شروع کر دیا ہے، لیکن ہم سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر مخصوص نظام الاوقات، جگہ اور فوجیوں کے نقل و حرکت کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں گے. اس ہفتے کے شروع میں امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے شامی کرد ملیشیا وائی پی جی کی حفاظت کو شام سے امریکی فوجوں کے انخلاء کی پیشگی شرط قرار دیا تھا. اس اعلان نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو ناراض کر دیا اور صدر نے دورہ کرنے والے امریکی عہدیداروں سے ملنے سے انکار کر دیا. وائی پی جی داعش کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے، جبکہ انقرہ اسے دہشت گرد گروپ خیال کرتا ہے جو ترکی کے اندر بغاوت سے منسلک ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس اور امریکی عوام کو قائل کرنے کی اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں کہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان دیوار کی تعمیر انتہائی ضروری ہے. اور وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر جمعے کی شام ریاستی، مقامی اور کمیونٹی کے افراد سے گول میز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان سے سرحد اور کمیونٹیز کی حفاظت پر بات کریں گے. ٹرمپ نے جمعرات کے روز میک ایلن ٹیکساس کا دورہ کیا اور کہا کہ وہ نیشنل ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں. ہفتے کے روز امریکی کاروباری حکومت کی جزوی بندش چوتھے ہفتے میں داخل ہو جائے گی، جو امریکی تاریخ کا سب سے طویل شٹ ڈاؤن ہوگا، اور ابھی تک اس کے حل کے لیے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. جمعرات کی رات امریکی سینٹ نے متفقہ طور پر ایک بل منظور کیا جس میں وفاقی ملازمین کو ضمانت دی گئی کہ شٹ ڈاؤن ختم ہونے کی صورت میں ان کے تمام تر واجبات ادا کر دیے جائیں گے، لیکن یہ 800,000 ملازمین کے مسئلے کا فوری حل نہیں ہے جو اپنی تنخواہوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی حکومت کے جاری شٹ ڈاؤن کے پیش نظر ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق صدر نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کا صدارتی اختیار استعمال کرنے پر وائٹ ہاؤس کے قانونی مشیروں اور اپنے اتحادیوں سے بات چیت کی ہے۔ امریکی آئین کے تحت ہنگامی حالت کے نفاذ کی صورت میں صدر کو وسیع اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ بجٹ سمیت کئی معاملات میں کانگریس کو بائی پاس کر سکتا ہے۔ اور امریکی ایف بی آئی کے کارکنوں نے جو کاروبار حکومت کی طویل بندش میں بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں، سیاستدانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ ان کی فائنینشیل سیکیورٹی قومی سیکیورٹی ہے۔ ایسے میں جب یہ شٹ ڈاؤن 20ویں روز میں داخل ہو گیا ہے، ایف بی آئی کے ہزارہا کارکن جمعے کو اپنی تنخواہ کا انتظار کر رہے تھے جو نہیں مل سکی۔ ملازمین کی یونین نے کانگریس اور وائٹ ہاؤس پر زور دیا ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے فنڈز فوری طور پر جاری کرے، اور متنبہ کیا ہے کہ فنڈز کی کمی پہلے ہی ادارے کے لیے قانون کے نفاذ میں مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے مشرق وسطی کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کو اجاگر کرتے ہوئے سابق صدر براک اوباما کی اس خطے کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی ہے۔ قاہرہ کی امریکی یونیورسٹی میں جمعرات کے روز خطاب کرتے ہوئے پومپیو نے کہا کہ امریکہ نے 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں غلطیاں کی ہیں۔ 10 سال پیشتر سابق صدر براک اوباما نے اسی مقام پر خطاب کیا تھا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے قاہرہ میں مصر کے وزیر خارجہ شکری کے ساتھ بات چیت کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیشہ ایک قابل اعتماد اتحادی ثابت ہوگا۔ میانمار میں خبر رساں ادارے رائٹرز کے دو صحافیوں کے خلاف 7 سال قید اور فرد جرم عائد ہونے کی اپیل مسترد ہو گئی ہے۔ وا لون اور چا سو او کو 2017 میں میانمار کے سرکاری رازوں کی خلاف ورزی کے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ جج نے ان کی سزا کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی بے گناہی کے ثبوت میں کافی شواہد پیش نہیں کیے۔ سندھ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملے میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سندھ کے ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں بھارتی خفیہ ایجنسی را افغان خفیہ ایجنسی این ڈی ایس ملوث ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ان میں سے کچھ خبروں کی تفصیلی رپورٹس اب سے چند لمحے بعد پیش کی جائیں گی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت متنازعہ بیانات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جمعرات کے روز دیے گئے ان کے اس بیان پر کہ جب کئی ممالک طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو بھارت کو بھی کرنا چاہیے، صحافتی حلقوں میں یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا انہوں نے ایسا بیان دے کر خارجہ امور میں مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید تفصیل نئی دہلی سے سہیل انجم بیان کر رہے ہیں۔
آرمی چیف جنرل بپن راوت کے بارے میں یہ عام خیال ہے کہ وہ سابقہ فوجی سربراہوں سے الگ ہیں اور اپنی بات کھل کر رکھتے ہیں، اسی لیے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کر بیانات دے رہے ہیں۔ طالبان سے مذاکرات کے سلسلے میں ان کے بیان کے حوالے سے جب ہم نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شنکر پرساد سے بات کی اور یہ جاننا چاہا کہ کیا آرمی چیف نے مذکورہ بیان دے کر خارجہ امور میں مداخلت کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے اسے انکار کیا اور کہا
کہ دیکھیے، ہر جگہ جس جگہ بھی فورن منسٹری کی ایمبیسی ہوتی ہے، جس طرح افغانستان میں ہے، اس ایمبیسی میں ایک فوج کا نمائندہ بھی ہوتا ہے جس کو ملٹری اٹیچ یا ملٹری ایڈوائزر کہتے ہیں۔ ملٹری ایڈوائزر اپنی اسیسمنٹ آرمی کو دیتا ہے، آرمی انٹیلیجنس کو دیتا ہے، اس کو یہاں ہم لوگ اسیس کرتے ہیں، اس پر ٹپنی کرتے ہیں اور جو ہم لوگوں کی اس پہ رائے ہوتی ہے وہ سرکار کو دیتے ہیں۔
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت میں حکومت اور فوج کے کام الگ الگ ہیں، بھارتی فوج حکومت کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتی،
سرکار اپنا کام کرتی ہے، فوج اپنا کام کرتی ہے، فوج کا کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی سرکار میں، لیکن ہاں اوشیہ آرمی جو ہے اپنے آنکھ اور کان کھلے رکھتی ہے اور اپنی انٹیلیجنس اسسمنٹ سرکار کو اوشیہ دیتی ہے، جس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سرکار کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، سرکار کے اوپر ان کی اوور رائڈنگ پاور ہے، کیول اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے
ایسس کر رہی ہے۔ ایک دفاعی تجزیہ کار مکیش کوشک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنرل بپن راوت بعض اوقات ایسے بیانات دے دیتے ہیں جو بھارتی فوجی سربراہ عام طور پر نہیں دیتے، ان کے بیانات سے کبھی کبھار ایسا تاثر ملتا ہے کہ وہ اپنے حدود سے باہر نکل کر گفتگو کر رہے ہیں،
لیکن وہ بہت آرٹیکولیٹ ہیں، اپنی کسی بھی پرکار کی ان کو کسی میڈیا گائیڈنس کی آوشیکتا اپنے میڈیا مینیجر سے نہیں ہوتی ہے۔ بپن راوت کھل کے اپنی بات رکھتے رہے ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ طالبان ہو، چاہے وہ آسام کی بات ہو، تو یہ اس کو یہ مان نہیں لینا چاہیے کہ یہ ایک طرح سے پرمپرا سے ہٹنا ہے، یہ بپن راوت کے بیان ہیں۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا جنرل بپن راوت عام طور پر مذاکرات کے خلاف بیانات دیتے رہے ہیں، اب انہوں نے اپنے بیان میں طالبان کے ساتھ بات چیت کی وکالت کیوں کی، تو انہوں نے کہا
ایک سینا پرمکھ کے ناطے یہ بیان دے کر طالبان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، وہ سینا پرمکھ کی بات چیت کے اکثر ورودھ میں رہتے ہیں، کشمیر میں بھی بات چیت کے ورودھ میں رہتے ہیں، سرکار پر ایک سوچ کا اظہار کرنا ہے یہ کہ ہم لوگوں کا انوالومنٹ کتنا ہے۔ ان کے سالانہ پریس کانفرنس میں یہ بات آئی، جس سے وہ بچ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ سالانہ پریس کانفرنس میں ان کو سوالوں کے جواب دینے ہی ہوتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑی ہستکشیپ کا اس کو حصہ ہے۔
آرمی چیف اس سے قبل سیاسی بیانات بھی دے چکے ہیں، انہوں نے فروری میں ریاست آسام میں ایک مسلم سیاسی جماعت اے آئی یو ڈی ایف کے ابھار پر متنازع بیان دیا تھا اور آسام میں تارکین وطن کی مبینہ دراندازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس مخصوص پارٹی نے ایک مقررہ مدت میں بی جے پی سے کہیں زیادہ ترقی کی ہے۔ ان کے اس بیان پر متعدد سیاستدانوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کی امریکہ میں جائیدادوں پر پیپلز پارٹی نے علیمہ خان کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی دھمکی دی ہے کہ چند وزراء کے سندھ داخلے پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان بڑھتی تلخی کے حوالے سے اسلام آباد سے علی رانا کی یہ رپورٹ۔
پاکستان میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان حالیہ معاملہ علیمہ خان کی جائیداد کا ہے۔ جیو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کی دبئی کے بعد امریکہ میں بھی پراپرٹی سامنے آئی ہے۔ پراپرٹی ریکارڈ کے مطابق ریاست نیو جرسی میں 3 فلیٹوں پر مشتمل 4 منزلہ عمارت کی بھی وہ مالک ہیں۔ انہیں فروخت کرنے میں ناکامی کے بعد مالی سال 2018 میں انہیں ظاہر کیا گیا، تاہم انہوں نے اپنی فروخت شدہ جائیدادیں ظاہر نہیں کی۔ اس معاملے پر اپوزیشن وزیر اعظم کے خلاف میدان میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سعید غنی کہتے ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی کے قائدین کے خلاف جے آئی ٹی بنوائی گئی، ایسے ہی علیمہ خان کے خلاف تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنوائی جائے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے پاس یا خود خان صاحب کے پاس ان کے پاس کون سے وسائل ہیں جس کے ذریعے انہوں نے یہ جائیداد خریدی ہے۔ میں مطالبہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی تیز رفتاری سے پیپلز پارٹی کی قیادت کا نام ای سیل میں ڈالا گیا تھا، علیمہ خان صاحبہ کا نام بھی ای سیل میں ڈالا جائے۔
اس معاملے پر وفاقی وزیر پیٹرولیم سرور خان نے کہا کہ چاہے علیمہ خان ہو یا سرور خان، کوئی بھی کسی جرم میں ملوث ہوا اس کے خلاف کاروائی ہوگی۔
اس میں ادارے جیسے میں نے کہا نیب بھی موجود ہے، انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے، فیئرلی کام کر رہی ہے، اس میں علیمہ خان ہوں یا سرور خان ہوں یا کوئی بھی خان ہوں، ہم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش جو کر دیا ہے، جو بھی اس گرفت میں آئے گا بچ نہیں پائے گا۔
پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان تلخی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب نام ای سی ایل سے نہ نکالے جانے پر سندھ کے رہنما سعید غنی نے وفاقی وزراء کے سندھ داخلے پر پابندی کی دھمکی دے دی۔
سندھ کے لوگوں میں اشتعال پیدا ہو رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے چیف منسٹر صاحب سے یا حکومت سے اسمبلی سے گزارش کرنی پڑے کہ ان کے چند بد کلام وزراء کے سندھ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔
جواب میں سرور خان کہتے ہیں کہ سیاسی بیان آتے رہتے ہیں، سندھ ملک کا حصہ ہے اور کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔
جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، داخلہ پاکستان ہے، کوئی کسی کا داخلہ بند نہیں کر سکتا۔
دونوں جماعتوں کے درمیان اصل مسئلہ نیب ہے جو بظاہر کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ نائب وزیراعظم عمران خان کے خلاف سرکاری ہیلی کاپٹر کے غلط استعمال پر کیس کی تحقیقات کر رہا ہے، اور وفاقی وزیر فواد چودھری نے اس معاملے کو وزیراعظم کی توہین قرار دیا۔ اس پر چیئرمین نائب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال خود میدان میں آئے اور بولے کہ اگر قائد حزب اختلاف کے خلاف کوئی کیس چلایا جا سکتا ہے تو وزیراعظم کے خلاف بھی کیس چل سکتا ہے، ان کو بلانے سے کوئی توہین نہیں ہوئی۔
بہت سادہ لوگ ہیں جنہوں نے لفظ توہین استعمال کیا ہے، اس میں وزیراعظم صاحب کی توقیر ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب کی عزت افزائی ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہے، پاکستان میں آئین کی حکومت ہے، پاکستان میں قانون کی حکومت ہے۔ اگر قائد حزب اختلاف نیب کی پروسیڈنگز کو فیس کر سکتا ہے تو اس طرح کا کوئی استحقاق پرائم منسٹر آف پاکستان کو نہیں ہے کہ وہ نیب کی کاروائی کا سامنا نہ کرے۔
پیپلز پارٹی اور حکومت ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کرپشن کے عائد کردہ الزامات کو ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
کراچی میں 6 سال قبل گارمنٹ فیکٹری میں لگنے والی آگ سے 258 افراد کی ہلاکت پر معاوضے کی ادائیگی سے متعلق دائر مقدمہ جرمنی کی عدالت نے خارج کر دیا ہے۔ ادھر متاثرین کی تنظیم نے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے وکلاء سے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں محمد ثاقب کراچی سے۔
کراچی میں ستمبر 2012 میں گارمنٹ فیکٹری میں لگنے والی آگ سے ہلاکتوں کے معاوضے کی ادائیگی سے متعلق دائر مقدمہ جرمنی کی عدالت نے خارج کر دیا ہے۔ عدالت نے سانحے میں جاں بحق ہونے والوں کے 3 ورثا اور 1 زخمی ہونے والے شخص کی جانب سے کیس کو دائر کرنے کی میعاد ختم ہونے کے باعث مزید سماعت سے انکار کر دیا ہے۔ دعویٰ دائر کرنے والے پاکستانی شہریوں کا موقف تھا کہ جرمن کمپنی KIK علی انٹرپرائز سے گارمنٹس کا سامان خرید کر فروخت کرتی تھی، لیکن KIK نے پاکستانی فیکٹری میں جان بچانے اور آگ بجھانے والے آلات اور حفاظتی انتظامات پر کبھی کوئی اعتراض نہ اٹھایا۔ دعویداروں کے مطابق ایسے میں 258 افراد کے جل کر ہلاک ہونے کا الزام جرمن کمپنی پر بھی عائد ہوتا ہے۔ مدعا الیحان نے دعویٰ کیا ہے کہ جرمن کمپنی ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو معاوضے کے طور پر 30,000 یورو فی شخص ادا کرے۔ جرمنی کی عدالت کے ترجمان نے جمعرات کو مقامی نیوز ایجنسی کو بتایا تھا کہ یہ درخواست دعویٰ دائر کرنے کی 2 سالہ مدت پوری ہونے کے بعد دائر کی گئی، جس بنا پر یہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ ادھر کراچی میں مقیم سانحہ بلدیہ متاثرین کی ایسوسی ایشن کی رہنما اور جرمنی میں دائر کیس کے دعوے داروں میں سے ایک سعیدہ خاتون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں جرمن عدالت کے اس فیصلے پر افسوس ہے۔ سعیدہ خاتون کا کہنا ہے کہ عدالت کو انسانی بنیادوں پر کیس کو سننا چاہیے تھا، کیونکہ متاثرہ غریب خاندان جس کرب سے گزرے ہیں ان کا کچھ تو مداوع ہونا چاہیے۔
بہت افسوس کی بات ہے، اور جرمن سے بھی کل ہماری کال آئی تھی، وہاں سے بھی صحافی یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، تو ان کو بھی میں نے یہی بتایا۔ جنہیں 29 تاریخ کو جب ہیڈنگ میں کورٹ میں گئی تھی تو جج صاحب نے اسی وقت ہمیں اگر یہ بتا دیتے تو اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے وقت لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ڈسمس کیا۔
سعیدہ خاتون، جن کا اپنا بیٹا بھی اس اندوہناک واقعے میں جل کر ہلاک ہوا تھا، روتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گی۔ ان کے مطابق یورپی قوانین کے تحت بھی اگر دیکھا جائے تو کمپنی کو علی انٹرپرائزز میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنوانا چاہیے تھا۔ اگر کمپنی اس پر عمل پیرا نہیں تھی تو انہیں آرڈرز منسوخ کرنے چاہیے تھے، تاکہ گارمنٹ فیکٹری میں مزدوروں کی زندگی محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کو یقینی بنانے پر مجبور کیا جا سکے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔
لوگوں کو پتا تھا یہ سستی نہیں ہے، تو کیوں آڈٹ کمپنی نے اپنا لائسنس ایشو کیا رینا کمپنی نے، اور 20 دن کے بعد یہ حادثہ ہوا۔ میں جدوجہد کروں گی، میں اپنے بچے کی صرف حقوق کے لیے نہیں لگ رہی ہوں،
میں لڑ رہی ہوں جو ہر ملک میں جو بھی بران کام کرنے جائے سیفٹی ضرور دیکھ لے.
سعیدہ خاتون نے کہا ہے کہ وہ فیصلے پر اپیل دائر کرنے کے لیے اپنے وکلاء سے مشورے کر رہی ہیں. ادھر دعوے کو عدالت میں پیش اور متاثرین کو قانونی معاونت فراہم کرنے والے ادارے یورپین مرکز برائے انسانی اور آئینی حقوق نے بھی کہا ہے کہ وہ مدعا الیحان کی جانب سے کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا سوچ رہے ہیں. بیشتر متاثرین کو حکومت کی جانب سے کچھ امداد تو ملی ہے لیکن فیکٹری مالکان کی جانب سے آج تک کسی قسم کی کوئی امداد یا معاوضہ نہیں مل سکا. فیکٹری مالکان کا اس بارے میں موقف بدلتا رہا ہے. مالکان پہلے اسے حادثہ قرار دیتے رہے مگر کئی سال بعد اس کیس میں بننے والی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے انہوں نے بیان دیا تھا کہ ان کی فیکٹری کو بھتہ نہ دینے کی بنا پر آگ لگائی گئی. حادثے کی وجوہات ایک جانب لیکن کراچی میں بعض ملزمان کے خلاف فیکٹری میں آگ لگانے کے الزامات کے تحت بھی کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں زیر سماعت ہے. پولیس کا الزام ہے کہ ملزمان نے 35 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر فیکٹری میں آگ لگائی جس میں 258 افراد کی جانیں چلی گئی تھیں. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ جلد ہی قومی ہنگامی حالت کا اعلان کر سکتے ہیں اور فوجی تعمیرات سے متعلق رقم امریکہ اور میکسیکو کی سرحد کے ساتھ اس دیوار کی تعمیر کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں جس کے لیے وہ کانگریس کو فنڈ دینے پر قائل نہیں کر سکے ہیں. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
صدر ٹرمپ نے امریکی سرحد کی صورتحال کے ایک براہ راست جائزے کے لیے وائٹ ہاؤس سے میکیلن ٹیکساس کے ایک دورے پر روانہ ہوتے ہوئے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اگر وہ دیوار کی فنڈنگ کے لیے حزب اختلاف کے ڈیموکریٹس کے ساتھ کوئی معاہدہ طے نہ کر سکے تو وہ غالباً ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیں گے. بدھ کے روز ڈیموکریٹس کے رہنماؤں کے ساتھ جو دیوار کے لیے رقم دینے سے انکار کر رہے ہیں تنازع پر مرکوز وائٹ ہاؤس کے مذاکرات حکومت کی جزوی بندش کے 20ویں روز تلخ فضا میں ناکام ہو گئے. مسٹر ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے لیکن وہ ایک ہنگامی حالت کے اعلان کے لیے بالکل تیار ہیں. انہوں نے کہا
I have the absolute right to declare a national emergency. The lawyers have so advised me. I'm not prepared to do that yet, but if I have to, I will. I have no doubt about it.
مجھے قومی ہنگامی حالت کے اعلان کا قطعی اختیار حاصل ہے. مجھے وکلا نے ایسا ہی مشورہ دیا ہے. میں ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن اگر مجھے ایسا کرنا پڑا تو میں ایسا کروں گا. مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. میں ایسا کروں گا. مجھے ایسے اعلان کا قطعی اختیار حاصل ہے. اسے کانگریس نے منظور کیا تھا. اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ کانگریس سے منظور نہیں ہوا تھا تو یہ ہوا تھا. دوسرے صدور اسے استعمال کر چکے ہیں. کچھ نے تو اکثر استعمال کیا ہے. مجھے قومی ہنگامی حالت کے اعلان کا قطعی اختیار حاصل ہے. میں نے ایسا ابھی تک نہیں کیا ہے. میں ایسا کر سکتا ہوں. اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو غالباً میں ایسا کروں گا. میں تقریباً یہ کہوں گا کہ قطعی طور پر ایسا کروں گا. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. اور کیپیٹل ہل میں ایوان کی سپیکر نینسی پیلوسی سے جب پوچھا گیا کہ سرحد کی صورتحال پر صدر کی جانب سے کسی قومی ہنگامی حالت کے اعلان پر وہ کیا رد عمل دیں گی تو انہوں نے کہا
If and when the president does that, you'll find out how we will react. But I'm not going to that place now. But I think the president will have problems on his own side of the aisle.
اگر اور جب صدر نے ایسا کیا تو تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس طرح رد عمل ظاہر کریں گے. لیکن میں اس وقت اس مقام تک نہیں جا رہی. تاہم میرا خیال ہے کہ صدر کو صورتحال کا اس طریقے سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے جو ان کے اختیار میں اضافہ کر دے خود اپنے راستے پر مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ہم وہاں تک نہیں جا رہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اس وقت ایک راستہ ہے اور وہ یہ کہ حکومت کو کھول دیں اور اس بارے میں گفت و شنید کریں کہ ہم اپنی سرحدوں کے تحفظ کے کن بہترین طریقوں پر متفق ہو سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے اسپیکر نینسی پیلوسی کے. ریپبلکن کی ایک مختصر تعداد نے ٹرمپ کی جانب سے ان اداروں کو دوبارہ کھولنے سے انکار پر سوال اٹھائے ہیں جو 22 دسمبر سے ایک ایسی بندش کے تحت بند ہیں جو لگ بھگ 3 ہفتوں پر محیط امریکی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی بندش ہے اور ایک نیا ریکارڈ بنانے کے لیے صرف 2 دن کی کمی پر ہے. جمعرات کے روز سینٹ کے ریپبلکنز نے ایک بار پھر ڈیموکریٹس کی جانب سے ان اداروں کو دوبارہ کھولنے کے بل کی منظوری کی کوششوں کو مسدود کر دیا جن کا سرحد کی سیکیورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ ٹرمپ ان اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں. حکومت کے کچھ اداروں کو جزوی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور لگ بھگ 8 لاکھ وفاقی ملازمین کو فرلو پر بھیج دیا گیا ہے یا بغیر تنخواہ کے کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے. ان سب کو جمعے کے روز اپنی تنخواہ کا پہلا چیک نہیں ملے گا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن نے جمعرات کو بتایا ہے کہ وہ کانگریس کے ایک پینل کے سامنے پیش ہوں گے اور شہادت دیں گے۔ صدر ٹرمپ اور ان کے ذاتی وکیل کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ انہیں کانگریس کے سامنے غلط بیانی کرنے اور دوسرے جرائم کی پاداش میں قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ ایزابیلا کاکولی کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
مائیکل کوہن نے گزشتہ سال صدر ٹرمپ سے الگ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے معاملات کے بارے میں استغاثہ کو شہادت دی تھی جو کئی گھنٹوں پر محیط رہی۔ مائیکل کوہن کہتے ہیں کہ وہ کانگریس جیسے پلیٹ فارم پر ان تمام واقعات کی مکمل اور قابل بھروسہ شہادت دینے کے بھی منتظر ہیں۔ کانگریس کی ایک نگران کمیٹی کے روبرو مائیکل کوہن کی شہادت 7 فروری کو ہوگی۔ اس پینل کے نئے ڈیموکریٹ چیئرمین ایلیجا کیومنگز نے بتایا ہے چیئرمین کیومنگز کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس بات کی ضرورت ہے اور امریکی عوام کے پاس ان کی شہادت کو سننے کے لیے موقع ہوگا اور ان کے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن نمائندوں کے پاس بھی یہ موقع ہوگا کہ وہ سوالات کر سکیں۔ میرے خیال میں امریکی عوام یہ دیکھ سکیں گے کہ ان کے ووٹ کی قدر و قیمت کیا ہے اور ہم شفاف انداز میں صورتحال کا جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ کیومنگز نے کہا کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس اور ٹرمپ انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ خفیہ طور پر کی گئی ان ادائیگیوں سے متعلق تمام کاغذات انہیں دیں جو مائیکل کوہن نے ان دو عورتوں کو کیں جن کا مبینہ طور پر ٹرمپ سے تعلق رہا۔ ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے ڈیموکریٹ صدر ایڈم شیف نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ روس کی امریکی انتخابات میں دخل اندازی کے بارے میں بھی کوہن کے ساتھ ایک الگ نشست کا انعقاد کر سکیں گے۔ کیلیفورنیا سے ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف نے کہا کہ انہیں ان سوالات کے جواب چاہیے اور وہ اٹرنی کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر کمیٹی کے بند اجلاس میں شہادت دینے پر آمادہ ہوں گے۔ ہم کچھ عرصے سے اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ ٹرمپ نے جمعرات کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ انہیں کوہن کی شہادت کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں۔ مائیکل کوہن ایک زمانہ تھا جب یہ کہتے تھے کہ وہ ٹرمپ کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ ماہ ایک جج کو بتایا کہ امریکی لیڈر پر ان کا اندھا اعتماد ان کے لیے لیڈر کی غلط کارگزاریوں کو چھپانے کا باعث بنا۔ کوہن نے اگست میں ٹیکس فراڈ، بینک کاغذات میں جال سازی اور ایک فلم سٹار کو ٹرمپ کے ساتھ اپنے مبینہ تعلقات کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کے لیے دی گئی رقم کے بارے میں وفاقی الزامات پر قصوروار ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
دنیا کے کئی ملکوں میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ یہ گاڑیاں دھوئیں اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن دوسری جانب ان کی قیمتیں اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو انہیں عام لوگوں کی پہنچ میں کیسے لایا جا رہا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے والے ذرائع آمد و رفت فضائی آلودگی کا ایک بڑا سبب ہے۔ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے موسم سرما کے دوران لاہور جیسے شہر میں زندگی کا پہیہ اسموگ کے باعث رک جاتا ہے، جبکہ کراچی میں یہ آلودگی صحت کے مسائل کا باعث بن رہی ہے۔
جتنی پرانی گاڑی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 1990 کی گاڑیاں، 80 کی گاڑیاں بھی کراچی شہر میں چل رہی ہیں، جن سے جو پولوشن نکلتا ہے وہ انتہا سے زیادہ مضر صحت ہے۔
اور ماحولیاتی آلودگی کے بڑھتے ہوئے خدشے کے باعث ہی بجلی سے چلنے والی کاروں، بسوں اور سکوٹرز تک کی تعداد اب دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے۔
یہ گاڑیاں آلودگی نہیں پھیلاتی اور انہیں چلانے کا خرچ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کی نسبت کم بھی ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جیسے چلے اور کوسٹاریکا۔
چلی اپنے آپ کو بدل دے گا اور چین کے بعد دنیا بھر میں الیکٹرک بسوں کی تعداد سب سے زیادہ یہاں ہوگی۔
الیکٹرک گاڑیوں کو چارج کرنے پر پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کے مقابلے میں کم خرچ آتا ہے اور ان کی مرمت کرانا بھی مہنگا نہیں، لیکن مسئلہ ان کی قیمت خرید کا ہے جو عام گاڑیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس مسئلے کو حکومتیں ٹیکسوں میں چھوٹ دے کر حل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ناروے میں اس وقت فروخت ہونے والی گاڑیوں میں ایک تہائی الیکٹرک گاڑیاں ہیں، کیونکہ حکومت ان کے مالکین کو دیگر مالی فوائد بھی مہیا کر رہی ہے۔ لیکن ایسے فوائد ختم ہونے سے الیکٹرک گاڑیوں کی مانگ بھی شاید کم ہو جائے گی۔
ٹیکس کی بچت اور چارجنگ کی سہولت کے باعث یہ گاڑیاں چلانا سستا پڑتا ہے، لیکن اگر ہمیں یہ سب کچھ ادا کرنا ہو تو شاید یہ مشکل ہو۔
ماہرین کا اندازہ ہے کہ سال 2030 تک بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی قیمتیں عام گاڑیوں کا مقابلہ کر پائیں گی، لیکن اس سے پہلے سبسڈیز کے بغیر حکومتوں کا بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی فروخت کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہے۔
ہم سال 2025 تک بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے مارکیٹ میں 100% حصہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے ہمیں مستقل ایسے اقدامات کرتے رہنا ہے۔
ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی قیمتیں کم نہیں ہوتی، ماحولیاتی آلودگی سے مقابلہ کرنے کے لیے صنعت کو حکومتوں کی مدد کی ضرورت رہے گی، اور پاکستان میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی صنعت کی ترقی کے لیے پہلے توانائی اور بجلی کی کمی کے مسئلے کو دور کرنا ضروری ہے۔ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ خیبر پختونخوا کے دو مختلف علاقوں لکی مروت اور باجوڑ سے تعلق رکھنے والے دو بچوں کی پولیو وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزیراعظم کے پولیو مہم کے لیے خصوصی نمائندے بابر بن عطا نے کہا ہے کہ متاثر ہونے والوں میں ایک بچی کا تعلق جنوبی ضلع لکی مروت اور بچے کا تعلق افغانستان سے ملحقہ ضلع باجوڑ سے ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے دو مختلف علاقوں لکی مروت اور باجوڑ سے تعلق رکھنے والے دو بچوں کی پولیو وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ دونوں مریضوں میں پولیو وائرس کی تصدیق کے بعد پچھلے سال ملک بھر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 10 ہوئی ہے۔ وزیراعظم کی پولیو مہم کے لیے خصوصی نمائندے بابر بن عطا نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کرتے ہوئے کہا،
جی ایک پولیو کیس جو ہے وہ ایک بچی ہے، اس کا تعلق لکی مروت سے ہے، اور دوسرا ایک بچہ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ باجوڑ ایجنسی سے ہے۔ جو باجوڑ ایجنسی کا بچہ ہے جی، اس نے پولیو کے خلاف ویکسین کا کوئی بھی قطرہ نہیں پیا ہوا۔ اس کے والد سمجھتے تھے کہ پولیو کے قطرے جو ہیں وہ حرام ہیں، اور اس نے اپنے بچے کو نہیں دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کی بچی کو پولیو ہو گیا۔ جبکہ دوسری بچی جس کا تعلق لکی مروت سے ہے، پیدائش کے وقت جو ٹیکہ جات کا کورس ہوتا ہے، جو آپ کے ہاتھ پہ نشان بھی ہوتا ہے، اور اس بچی نے وہ پیدائش کے وقت ٹیکہ جات کا کورس نہیں لیا ہوا۔
تاہم لکی مروت سے متاثرہ بچی کے چچا نعیم خان نے کہا کہ متاثرہ بچی انم، جس کی عمر 16 ماہ ہے، کو لگ بھگ 7 بار پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے گئے تھے۔
ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا نام نعیم خان ہے، لیکن پہلے ٹیسٹ جو لیا تھا وہ ابھی پولیو والا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں، ورنہ شو کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ ابھی دوبارہ جو دوسرا ٹیسٹ آیا ہے اس کے بولتے ہیں، سجاد صاحب نے سویرے میں نکال کیا تھا، وہ نے کہہ رہا تھا کہ یہ پولیو کا اثرات ہے۔
بابر بن عطا نے کہا کہ ملک بھر میں پولیو کے خاتمے کے لیے مہم جاری رہے گا، اور اس سال کے پہلے مہم کا آغاز 21 جنوری سے ہوگا۔ لکی مروت کے تحصیل سرائے نورنگ کے گاؤں مرمنڈی عظیم سے تعلق رکھنے والے افضل خان کی 16 ماہ کی بیٹی انم پولیو سے متاثر ہوئی ہے، جبکہ باجوڑ سے تعلق رکھنے والے متاثرہ بچے کا نام مصطفیٰ ولد احسان اللہ اور ان کی عمر 30 ماہ بتایا جاتا ہے۔ دونوں متاثرہ بچوں کے بارے میں متعلقہ ڈاکٹروں نے پولیو وائرس کے خدشات کا اظہار پچھلے دسمبر میں کیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان دنیا کے واحد دو ممالک ہیں جہاں پر اب تک پولیو کا وائرس پایا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا سمیت ملک کے کئی ایک علاقوں میں ابھی تک 5 سال سے کم عمر کے ہزاروں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سپریم کورٹ آف پاکستان نے زیر تکمیل اورنج لائن منصوبے کو رواں سال وسط تک مکمل کرنے کا حکم جاری کیا، تو تحریک انصاف کی حکومت نے اس حکم کو بجا لانے کا عندیہ دے دیا، جبکہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت عوامی فلاح کے منصوبے مکمل کرنا نہیں چاہتی۔ اورنج لائن منصوبے پر اب کتنا کام ہو چکا ہے، اس بارے میں بتا رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان۔
گزشتہ سال پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں بننے والی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے صوبہ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں زیر تعمیر اورنج لائن منصوبے میں دلچسپی نہیں لی، جس کے باعث منصوبے پر کام ٹھپ ہو گیا۔ رواں ماہ سپریم کورٹ نے اورنج لائن از خود نوٹس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے 31 جولائی تک مکمل کر کے چلانے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایک سینئر افسر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ برس بجٹ میں تاخیر کے سبب اورنج لائن کے فنڈز روکے گئے تھے۔ افسر کے مطابق منصوبے کا 97% کام مکمل ہو چکا ہے۔
اس کی پہلے ادائیگیاں رکنی رہی کہ پنجاب حکومت کا بجٹ پاس نہیں ہوا، اب کا بجٹ پاس بھی ہو گیا ہے اور جاری بھی ہو گیا ہے، اور ان کے 1 ارب روپے کے چیک جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں۔
صوبہ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان جن کے پاس بلدیات کا قلمدان بھی ہے نے سپریم کورٹ کے حکم پر اسے مقررہ وقت میں مکمل کرنے کا عندیہ دیا ہے. عبدالعلیم خان کہتے ہیں کہ آرنج لائن پر پاکستانی عوام کا 300 ارب روپیہ لگ چکا ہے لہٰذا ان کی حکومت اس کو بند نہیں کرے گی.
یہ چلائی جائے گی البتہ اس کے خسارے کو کم کرنے کے لیے میں اس کو کمرشلائز کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے جتنے اسٹیشن ہیں ان کو کمرشلائز کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ وہاں سے کوئی نہ کوئی پیسہ تو جنریٹ ہو جس سے کم از کم اس کا خسارہ کم ہو. آج سے 5 سال بعد ہم 120 ارب روپیہ سالانہ دیں گے صرف آرنج لائن ٹرین چلانے کے لیے جو 10 ارب روپیہ ہر مہینے کا بنتا ہے.
پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی آرنج لائن منصوبے میں کوئی دلچسپی نہیں وہ تو اسے سفید ہاتھی سمجھتے ہیں. حمزہ شہباز سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے پر کام کرنے والے چائنا کے لوگ حیران ہیں جو کام شہباز شریف نے شروع کیا اسے یہ حکومت مکمل کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی.
یہ اپنا جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ اس قوم کی اس غریب کی سواری ہے جس طرح میٹرو بس لاہور میں چل رہی ہے پنڈی میں چل رہی ہے ملتان میں چل رہی ہے. بینک نے پیسے ٹرانسفر کر دیے پاکستانی بینکوں میں آرنج لائن کا منصوبہ سامنے کھڑا ہے. آپ کے اندر اتنی اہلیت نہیں کہ آپ ان کو مکمل کر سکے.
منصوبے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ذیشان عثمانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے حصے کا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے. آرنج لائن کے چند اسٹیشنوں پر تعمیراتی کام اور بعض جگہوں پر مکینکل کام رہتا ہے جسے 31 جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا. ذیشان عثمانی کے مطابق ٹرین کی زیادہ تر پٹری بچھا دی گئی ہے جبکہ 5 بوگیوں اور 1 انجن پر مشتمل 27 ٹرین سیٹ بھی لاہور پہنچ چکے ہیں.
31 جولائی تک ٹرین آپریشنل ہوگی تو اس میں 4 مہینے کا ٹائم جو ہے یہ ہے اس کی ٹیسٹنگ کمیشننگ کا کہہ لینا چائنیز جنوری تک مین کام کر لیں گے.
ماضی میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے چائنیز کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے آرنج لائن ٹرین کا منصوبہ 1.4 ارب امریکی ڈالر کی لاگت سے اکتوبر 2015 میں شروع کیا تھا جسے 30 جون 2018 میں مکمل ہونا تھا. عدالت میں زیر سماعت مقدمات کے باعث منصوبے پر 22 ماہ کام بند رہا. معاہدے کے تحت سول اور مکینیکل کام حکومت پنجاب نے جبکہ الیکٹریکل کام چائنیز کمپنیوں کو کرنا تھا. منصوبے کے لیے زمین پنجاب حکومت نے مہیا کی جس کے لیے 20 ارب روپے رکھے گئے تھے جو منصوبے کی لاگت میں شامل نہیں. رحمان وی او اے اردو لاہور.
وائس آف سانحہ آرمی پبلک اسکول کے تحقیقات کے لیے قائم کمیشن کے سربراہ جسٹس ابراہیم خان نے اس وقت کے کور کمانڈر پشاور ہدایت الرحمان سمیت 5 اہم عسکری افسران کو بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے. کمیشن نے اس وقت کے آئی جی پولیس ناصر خان درانی، ہوم سیکرٹری اختر علی شاہ اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عالم شنواری کو بھی طلب کر لیا ہے. اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
سانحہ آرمی پبلک اسکول کی تحقیقات کے لیے قائم کمیشن کے سربراہ جسٹس ابراہیم خان نے اس وقت کے کور کمانڈر سمیت 5 اہم عسکری افسران کو بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے. کمیشن نے اس وقت کے سابق پولیس آفیسر سمیت ہوم سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ پولیس حکام کو بھی طلب کر لیا ہے. کمیشن نے وفاقی وزارت دفاع اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ بھجوا دیا ہے جس میں 3 دن کے اندر ان افسران کی پیشی کی شیڈول فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. جمعے کے روز کمیشن کے ترجمان عمران اللہ نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سانیہ اے پی ایس کی تحقیقاتی کمیشن نے 19 اکتوبر سے کام جاری رکھا ہوا ہے اور اب کمیشن کے سربراہ جسٹس ابراہیم خان نے اس وقت کے اعلیٰ عسکری افسران اور پولیس افسران کے بیانات ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ان سابق عسکری اور پولیس افسران کے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے کمیشن کے رجسٹرار انعام اللہ نے وزارت دفاع کو مراسلہ ارسال کیا ہے جس میں اس وقت کے کور کمانڈر لیفٹنٹ جنرل ہدایت الرحمان، اس وقت کے چیئرمین بورڈ آف گورنر اے پی ایس اسکول مدثر اعظم، اس وقت کے بریگیڈیئر 102 ہیڈ کوارٹر 11 کور عنایت اللہ، اس وقت کے میجر ڈاکٹر آرمی میڈیکل کور آصف شہزاد اور سیکرٹری بورڈ آف گورنر میجر آئی ڈی بی عمران کو بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے. ترجمان کے مطابق چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو بھی مراسلہ ارسال کیا گیا ہے جس میں اس وقت کی آئی جی پولیس خیبر پختونخوا ناصر خان درانی، ہوم سیکرٹری اختر علی شاہ، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی محمد عالم شنواری کو بھی بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے. کمیشن نے ابھی تک 93 افراد کی گواہی ریکارڈ کی ہے جن میں قانون نافذ کرنے والے مختلف اداروں کے اہلکار بھی شامل ہیں. چیف جسٹس ثاقب نثار نے سانحہ اے پی ایس کے شہداء کے والدین کے مطالبے پر پشاور ہائی کورٹ کی سینئر جج کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن قائم کر دیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اور پاکستان کے سندھ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملے میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سندھ پولیس کے ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغان خفیہ ایجنسی این ڈی ایس ملوث ہیں۔ پولیس چیف نے دعویٰ کراچی میں ہونے والی پریس کانفرنس میں کیا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی امیر شیخ کا کہنا ہے کہ حملے کے منصوبے میں ملوث کلدم بلوچستان لبریشن آرمی کے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے، تاہم اب بھی 1 دہشت گرد فرار ہے جس کی تلاش جاری ہے۔ گرفتار ملزمان کے نام عبد اللطیف، حسنین، عارف، ہاشم عرف علی اور اسلم مغیری بتائے گئے ہیں۔ امیر شیخ کا کہنا ہے کہ ملزمان نے دوران تفتیش بتایا کہ 23 نومبر 2018 کو چینی قونصلیٹ پر دہشت گرد حملے کے لیے اسلحہ بلوچستان سے ریل کے ذریعے کراچی لایا گیا تھا۔ اسلحہ بلدیا ٹاؤن کے گھر میں چھپایا گیا، اس کے بعد گاڑی کے ذریعے ملزمان چینی قونصل خانے پہنچے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے مطابق دہشت گردوں کے حملے کا مقصد سی پیک منصوبے میں دراڑیں ڈالنا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حملے کا منصوبہ بلوچ لبریشن آرمی کے کمانڈر اسلم اچھو نے افغانستان میں بنایا، جسے بھارتی خفیہ ایجنسی کی بھی بھرپور حمایت حاصل رہی۔ پولیس چیف کے مطابق حملے کے ماسٹر مائنڈ اسلم عرف اچھو کے افغانستان میں مرنے کی اطلاعات ملی ہیں، تاہم اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ جمعے کے روز میانمار میں رائٹرز کے 2 صحافیوں کی جانب سے اپنے خلاف فیصلے اور 7 سال جیل کی سزا کے خلاف اپیل مسترد ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
ہائی کورٹ کے جج آنگ نائنگ نے سزا کے بارے میں کہا کہ یہ ایک موضوع سزا تھی۔ رائٹرز کے صحافیوں کے وکیل تھان زا آنگ نے کہا، عدالت نے ان حقائق کو تسلیم نہیں کیا جو ہم نے اپیل کے دوران پیش کیے، اس لیے انہوں نے ہماری اپیل مسترد کر دی اور ان دونوں کو ابھی بھی 7 سال کی سزا دی گئی ہے، وہی جیسا کہ سابقہ عدالت کا فیصلہ تھا۔ رائٹرز کے صدر اور ایڈیٹر ان چیف سٹیفن ایڈلر نے وا لون اور کیا سو او کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی مذمت کی۔
They remain behind bars for one reason. Those in power sought to silence the truth. Reporting is not a crime.
وہ بدستور ایک وجہ پر سلاخوں کے پیچھے ہیں، وہ یہ کہ وہ جو اقتدار میں ہیں انہوں نے سچ کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ رپورٹنگ کوئی جرم نہیں ہے، اور جب تک میانمار اپنی اس خوفناک غلطی کو درست نہیں کرتا، میانمار میں پریس آزاد نہیں ہے، اور میانمار کی جانب سے قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کا وعدہ بدستور شک کے تحت ہے۔ یہ الفاظ تھے رائٹرز کے صدر اور ایڈیٹر ان چیف سٹیفن ایڈلر کے۔ عدالت کے باہر فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے میانمار کے لیے یورپی یونین کے سفیر کرسچن شمٹ نے کہا کہ وہ منتظر ہیں کہ میانمار کے صدر اس ناانصافی کو کسی ممکنہ معافی سے درست کر دیں گے۔ ہم اب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ میانمار کے صدر پر منحصر ہے کہ وہ اس ناانصافی کو درست کریں جو کی گئی ہے، اور یورپی یونین ایک بار پھر یہ اپیل کرتی ہے کہ ان صحافیوں کو فوری طور پر اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ یہ الفاظ تھے یورپی یونین کے سفیر کرسچن شمٹ کے۔ جس جج نے فیصلے کو برقرار رکھا ہے کہا کہ صحافیوں کے وکلاء نے ان کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی شواہد پیش نہیں کیے۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہیں پولیس نے مسلم اقلیتی گروپ روہنگیا کے ایک قتل عام کی رپورٹنگ کو جواز بنا کر گرفتار کیا تھا۔ اقوام متحدہ میانمار میں روہنگیا کی وحشیانہ فوجی پکڑ دھکڑ کو نسلی تطہیر سے منسلک کر چکا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سابق صدر باراک اوباما کی مشرق وسطی کے لیے پالیسیوں پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے خطے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے نقطۂ نظر کی وضاحت کی ہے۔ پومپیو نے مشرق وسطی اور دنیا بھر میں امریکہ کے حلیفوں پر زور دیا ہے کہ وہ داعش کے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے اور بقول ان کے ایران کے منفی اثر و رسوخ سے نمٹنے کے لیے مزید کوششیں کریں۔ وائس آف امریکہ کی سنڈی زائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
امریکہ کے وزیر خارجہ نے اپنے خطاب کے لیے جگہ کا محتاط انتخاب کیا۔ انہوں نے قاہرہ کی امریکی یونیورسٹی میں تقریر کی، جہاں 10 سال پہلے ایک اور امریکی لیڈر نے خطاب کیا تھا۔ پومپیو نے اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ خطے میں مزید فعال کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی کہیں سے امریکہ کی واپسی ہوتی ہے تو افراتفری اور ابتری سامنے آتی ہے۔
The good news is this.
امریکی وزیر خارجہ مائیک پامپیو نے کہا کہ اچھی خبر تو یہ ہے کہ خود پر تاری امریکی ندامت کا دور اب ختم ہو چکا اور اس کے ساتھ ہی وہ پالیسیاں بھی جن کی وجہ سے بلا ضرورت انتہائی مسائل پیدا ہوئے اب حقیقی طور پر نئے آغاز کی شروعات ہے۔ جون 2009 میں صدر براک اوباما نے قاہرہ یونیورسٹی میں ہی ایک مختلف خطاب کیا تھا۔ صدر اوباما نے عراق میں امریکی حملے کے نتیجے کا ذکر کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ امریکہ نے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے غلطیاں کیں۔ انہوں نے دنیا عرب کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا۔
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world.
سابق صدر براک اوباما جون 2009 میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے درمیان ایک نئی ابتدا کی تلاش میں قاہرہ آیا ہوں۔ پومپیو نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے خطے میں خیر اور بھلائی کے حصول کے لیے کوشاں طاقت کے روایتی کردار پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے پر بھی زور دیا۔
For those who fret about the use of American power,
امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے امریکی طاقت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ امریکہ ہمیشہ سے قبضے کی بجائے آزاد کرانے کی قوت کے طور پر کام کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا۔ ہم نے کبھی بھی مشرق وسطی پر غلبے کے بارے میں نہیں سوچا۔ کیا آپ ایسا ایران کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ ماہرین اتفاق کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے ایران کے بارے میں سخت موقف اپنایا ہے، لیکن وہ توجہ دلاتے ہیں کہ انہوں نے اور اوباما دونوں نے تہران کے ساتھ فوجی محاذ آرائی سے گریز کیا۔
Like the Obama administration, this administration has shied away from
وسٹ سینٹر کے آرون ڈیوڈ ملر کا کہنا ہے کہ اوباما انتظامیہ کی طرح ٹرمپ انتظامیہ نے بھی خطے میں ایران سے فوجی محاذ آرائی سے گریز کیا ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے خطے میں اوباما کے مقابلے میں اسرائیل کے لیے زیادہ حمایت کی حکمت عملی اپنائی ہے۔
Declaration of support for a move of
Center for Strategic and International Studies کے سیتھ جونز کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے دارالحکومت کے سلسلے میں حمایت کا اعلامیہ اس بات کی واضح مثال ہے۔ ایسے میں جب پومپیو مشرق وسطی کا دورہ جاری رکھے ہوئے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں زور دے رہی ہیں کہ وہ خطے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی غور کریں اور اپنی ملاقاتوں میں اس معاملے کو اٹھائیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں 7 سالہ بچی زینب کے ساتھ زیادتی اور پھر اس کے قتل کے واقعے کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ اس موقع پر قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ نہ صرف حکومت بلکہ سول سوسائٹی کو بھی بچوں کی تربیت اور تحفظ کے روایتی طریقے تبدیل کرنا ہوں گے۔ اس بارے میں نفیسہ حد بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
پچھلے سال پنجاب کے شہر قصور میں ایک ننی بچی زینب کے جنسی تشدد اور قتل نے قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ اس کے باوجود اخبارات میں اطلاعات کے مطابق پچھلے سال پہلے 6 مہینوں میں 2017 کی نسبت بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ بچوں کے تحفظ کا ادارہ اسپارک کے رکن انیس جیلانی کہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور انٹرنیٹ کے دور میں نظر آتا ہے کہ بچوں کے خلاف زیادتیوں کے واقعات بڑھے ہیں۔
پہلی بات تو یہ کہ جو ساری سیکشل ابیوز ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اخباروں میں نہیں آتا، اور سیکنڈلی جتنی ایف آئی آر کٹتی ہیں پاکستان کے اندر اور پھر ہر ضلع میں، وہ ساری ایف آئی آر بھی اخباروں میں رپورٹ نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ایف آئی آر کا ڈیٹا ہے وہ کمپیوٹرائز نہیں ہے۔ تو بھی اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹوٹل کیسز ہیں جو کہ پاکستان میں سیکشل ابیوز کے ہوئے ہیں، کیونکہ بے شمار ایسے کیسز ہوتے ہیں جو پولیس تک جاتے ہی نہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ سرکار کو اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے علاوہ بچوں کے خلاف زیادتی پر ایک جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔
1860 سے کوئی بھی اگر کسی بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ جرم ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا اور فائن ٹیون کر سکتے ہیں، تھوڑا سا بہتر قانون بنا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ بھی بہت رواج ہے کہ جو بھی لوگوں کو شکست پاتی ہے چیز وہ اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ پھانسی دے دو، لٹکا دو، سر عام پھانسی دی جائے، حالانکہ مسئلے کا یہ قطعی حل نہیں ہے۔ حکمت عملی اس قسم کی بنائی جا سکتی ہے کہ بچوں میں اویئرنیس زیادہ کریٹ کیا جائے، بچوں کو علم ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی شخص سے پکڑے تو پھر وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرے۔
دوسری طرف خواتین کو با اختیار بنانے والا پنجاب میں ادارہ پنجاب کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کی سربراہ فوزیہ وقار کہتی ہیں کہ زینب کیس کے بعد بچوں کے خلاف زیادتیوں کو روکنے کے لیے سرکار حرکت میں آ گئی ہے.
ایک تو خوشی کی بات ہے کہ جو اس کا قاتل تھا وہ پکڑا گیا, اس کو سزا ہوئی, اور یہ کیسز لٹکے رہتے ہیں بہت دیر تک, تو سوئفٹ میرے خیال سے تھوڑا جسٹس اس میں ہوا, باقیوں کی بھی ہمت بندی. اس کے بعد کچھ قوانین میں چینجز آئے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے. اس وقت جہاں تک مجھے معلوم ہے پولیس بہت الرٹ ہے مسنگ گم شدہ بچوں کے کیسز میں.
انہوں نے اداروں کی مثال دی جن کو بچوں کے خلاف زیادتی روکنے کے لیے مزید با اختیار بنایا گیا ہے.
زینب کے کیس میں خاص طور پہ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی, اس نے ڈی این اے کا میچ کر کے پتہ لگایا کہ کون قاتل ہے. اس طرح کے سارے ادارے, نہ صرف ایف آئی اے بلکہ پولیس اور فورینزک سائنس ایجنسی, میڈیکل لیگل جو ڈپارٹمنٹ ہے, وہ سارے, ان میں حرکت آئی ہے یقیناً.
فوزیہ وقار کہتی ہیں کہ اس وقت حکومت بچوں کے اغوا, زنا بالجبر اور قتل کے بارے میں اعداد و شمار جمع کر رہی ہے تاکہ قانون نافذ کرنے والوں کو خصوصی جگہوں پر تعینات کیا جائے.
یہ جو حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ڈیٹا نہیں ہے کہ کتنے بچے اغوا ہوئے, بہت سارے بچوں کا اغوا رپورٹ نہیں ہوتا. دوسرا پھر کہاں سے اغوا ہوئے اور اس کا فالو اپ کیا ہوا, تو اب ڈیٹا کلیکشن بھی بہت بہتر ہوگی.
یہ تھیں پنجاب کمیشن آن سٹیٹس آف ویمن کی سربراہ فوزیہ وقار. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. انٹرنیٹ کا استعمال دنیا بھر میں زندگی کا حصہ بن گیا ہے, اور اب تو آن لائن جانے کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت بھی نہیں. آپ کا اسمارٹ فون آپ کا چلتا پھرتا کمپیوٹر ہے. انٹرنیٹ پر کچھ بھی سرچ کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑے تو بہت کھلتا ہے. چنانچہ اب دنیا بھر میں کوششیں جاری ہیں کہ صارفین کو تیز ترین انٹرنیٹ مہیا کیا جائے, اور اس کے لیے موبائل فون پر وائرلیس کی اسپیڈ تیز کرنے کے لیے پہلے 3G وائرلیس اور پھر 4G وائرلیس متعارف کروایا گیا. 3G اور 4G سے مراد نیکسٹ جنریشن, یعنی تھرڈ جنریشن اور پھر فورتھ جنریشن ہے. امریکہ میں پہلی مرتبہ 4G 2009 میں متعارف کروایا گیا, اور اب یہ تقریباً پورے ملک میں دستیاب ہے. لیکن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کہیں رکتی نہیں. اب امریکہ میں ہیوسٹن, انڈیناپلس, لاس اینجلس اور سیکرامنٹو جیسے شہروں میں 5G نیٹورکس بھی دستیاب ہیں, اور جلد ہی یہ سہولت باقی ملک میں بھی دستیاب ہوگی. مناکو بوراروم کے ساحل پر ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اور وہاں ایسے اینٹنا لگائے گئے ہیں جو وہاں رہنے والوں کو 5G ڈیوائسز کے استعمال میں مدد دیں گے. پیٹرک بوفیل مناکو ٹیلی کام سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں,
on est en train d'installer des antennes sur à peu près tous les toits, puisque
we are in the process of installing the antennas on pretty much all the roofs.
یہ اینٹنا لگا رہے ہیں کیونکہ مقصد پورے مناکو کو یہ سہولت دینا ہے, اور یہ اینٹنا ہمیں پورے شہر کو کوریج دینے میں مدد دیں گے. 5G نیٹ ورک ہے کیا؟ اگر ہم بہت زیادہ تکنیکی اصطلاحات میں نہ جائیں تو اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ آپ کی وائرلیس ڈیوائس کو آن لائن پہلے سے زیادہ کارکردگی کے قابل بنائے گا, اور انتہائی برق رفتاری اور کامیابی کے ساتھ. مارٹن پیرونیٹ کا تعلق بھی مناکو ٹیلی کام سے ہے. وہ کہتے ہیں,
5G is 10 times stronger, so that allows us to provide coverage for all multimedia uses.
5G 10 گنا زیادہ طاقتور ہے, اور اس کے ذریعے ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے ملٹی میڈیا استعمال کی کوریج حاصل ہوگی. 5G انٹرنیٹ پر رابطے کا وقت 10 گنا کم کر دیتی ہے, چنانچہ ہم فوری طور پر کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا استعمال ہو کہاں سکتا ہے. تو مارکیٹ میں 5G استعمال کرنے والی اشیاء پہلے ہی موجود ہیں, مگر ابھی ان کے لیے نیٹ ورکس دستیاب نہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں, ہمارے گھر, ہماری کاریں سب آن لائن کنیکٹ ہو رہے ہیں، چنانچہ اس سب کے لیے ہمیں نئی بینڈ وڈتھ کی ضرورت ہے۔ چند امریکی شہروں میں 5G کہیں کہیں موجود ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ موجودہ برس کے آخر یا سن 2020 میں یہ سہولت عام دستیاب ہوگی، مگر مناکو کی طرح زیادہ امکان یہ ہے کہ 5G کی سہولت پہلے جنوبی کوریا، چین، جاپان اور امریکہ میں حاصل ہوگی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں،
پاکستان میں یتیم خانے کی بجائے اپنے گھروں میں رہنے والے یتیم بچوں کی کفالت کا ایک ادارہ، حسن فاؤنڈیشن۔ خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ کہتے ہیں کہ غم جتنا بڑا اور شدید ہو، اسے جھیلنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی ہی شدت کی اور اتنی ہی بڑی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کہ غم جتنا مستقل ہو، اس کے مداوے کے لیے اتنی ہی مستقل کوشش درکار ہوتی ہے۔ اس بات کی صداقت کا اندازہ مشیگن کی اس پاکستانی امریکی ماں اور بچوں کے امراض کی ایک ماہر ڈاکٹر شاہدہ خان اور ان کے کارڈیولوجسٹ شوہر ڈاکٹر مختار خان کو اس وقت ہوا جب وہ اپنے جوان سال بیٹے کی اچانک وفات کا انتہائی شدید صدمہ برداشت کرنے کی کسی بھی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اپنے بیٹے کو زندہ اور جیتا جاگتا دیکھنے کی ان کی تڑپ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر اس تڑپ کو ختم کرنے اور اپنے بیٹے کے نام کو زندہ رکھنے کے جذبے کو ان دونوں نے ایک خوبصورت، بھرپور اور انتھک مشن میں تبدیل کر دیا۔ گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کو ایک گفتگو میں ڈاکٹر شاہدہ خان نے اپنے پروجیکٹس پر روشنی ڈالی۔
بعد یسا حسن کے انتقال کے بعد ایس او ایس ویلیج میں ایک گھر خریدا حسن فاؤنڈیشن کے نام کے نیچے۔ اس گھر میں 10 بچیاں اور ان کی ایک فاسٹر مدر رہتی تھی۔ ان کی پوری کفالت اور تعلیم اور سب کا ذمہ ہم نے لیا۔ ایک دو سال بعد پھر اور فرینڈز نے مل کے ان بچیوں کو 10 کے بجائے 20 کر دیا۔ چند سال تک ہم یہ کرتے رہے، پھر خیال آیا کہ ایس او ایس ویلیج تو ایک کامیاب ادارہ ہے جہاں بچوں کی اچھی کفالت ہوتی ہے اور ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہم نے سوچا کہ یتیم بچے جو اپنے ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں یا گھروں میں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، جن کا والد کا انتقال ہو گیا ہو اور گھر میں کام کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، تو ان بچوں کی ہیلپ کی جائے۔ تو ہم نے ایسے بچوں کو چنا اور شروع میں تو تھوڑے تھے، آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور اب ہم تقریباً 200 ایسے بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں جو اپنے ماؤں کے ساتھ گھروں میں ہیں یا فیملیز کے ساتھ گھروں میں ہیں لیکن ان کے اپنے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور خدشہ اس حالت میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بچے اسکول سے نکال نہ دیے جائیں اور لیبر مارکیٹ میں نہ چلے جائیں۔ تو بس ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے، اسی کنڈیشن پہ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں کہ بچوں کو اسکول سے نہ نکالا جائے، اور اگر ماں کچھ چھوٹا موٹا کام کرتی ہے تو وہ کرتی رہے، ہم ہیلپ کریں گے لیکن وہ اپنی مدد خود بھی کرے۔
ڈاکٹر شاہدہ خان نے کہا کہ حسن فاؤنڈیشن نے پشاور اور لاہور کے یتیم خانوں کی مدد کی۔ لاہور میں ایک یتیم خانے دار الشفقت کو مکمل طور پر رینوویٹ کروایا۔
2011 میں ان کے لیے فنڈ ریزر کیا اور سارے کمرے رینوویٹ ہو گئے، سیکیورٹی سسٹم ان بچوں کے لیے لگائی، ڈائننگ روم، بیڈ رومز، سب کچھ۔
اپنے ادارے کی فنڈنگ پر بات کرتے ہوئے شاہدہ خان نے کہا،
ہمارے میجورٹی فنڈز ہوتے ہیں، ہم فنڈ ریزر کرتے ہیں سال میں ایک دفعہ، اور ایکچولی ہم ڈیلی بیسس پہ لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسٹ ٹو میک دیم اویئر، کہ ان کو پتا چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو جس کو جو چیز بھی بھائے وہ اس میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں، لیکن میجورٹی ہیلپ امریکہ سے آتی ہے۔
اپنے ایک ذاتی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہدہ خان نے سننے والوں سے ایک جذباتی اپیل کی۔
چھوٹا سا واقعہ میں جب گئی، میرا خیال ہے 2012 کی بات ہے جب ان کے لیے ہم کمفرٹرز لے کے گئے تھے، تو ان بچوں نے جو مجھے ہگز دی نا اور گلے سے لگایا، تو مجھے لگا کہ جتنا ان بچوں کو ان حقس کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی ماں نہیں ہے, اس سے زیادہ مجھے ضرورت تھی. یہ ایک بائیلیٹرل دونوں طرف سے ہیلنگ پروسیس تھا. میں نے جو بچوں کو گلے سے لگایا نا, تو مجھے لگا کہ میں نے حسن کو گلے سے لگایا. تو اس لیے میں کہتی ہوں اگر کوئی مائیں جا کے ان بچوں کو گلے سے لگا لیں تو ان بچوں کو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ اپنی ماں تو نہیں ہے لیکن کوئی اور ماں اگر ان کو پیار دے دے نا. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5 سال سے لے کے یو نو ہائی اسکول کالج ایج تک.
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.